بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم افلا تعقلون. اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ کے احسان سے، اللہ پاک کی منشا سے، اللہ کی عطا سے شروع سے لے کر آخر تک آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کو سنا، اور پھر سننے کے بعد اس کا معنی، اس کا مفہوم اور مختصر تشریحات بھی روزانہ آپ سنتے رہے. اتنا طویل 29 دن جو سنایا گیا، جو سنا گیا، آپ حضرات بیٹھے، اس میں بے شمار اللہ پاک کے احکام بھی آئے، جنت کے تذکرے آئے، جہنم کے تذکرے آئے، گزشتہ قوموں کی تاریخیں بھی آئی ہیں، اور اسی طرح سے وعدے بھی آئے ہیں، وعیدیں بھی آئی ہیں، گزشتہ قوموں کے عذابوں کے تذکرے وہ بھی آئے ہیں، اللہ کی رحمتوں کے تذکرے وہ بھی آئے ہیں. بے شمار باتوں کو آپ نے سنا، اور وہ باتیں اگر یاد رہ جائیں، یا ان میں سے کوئی یاد رہ جائیں، یا ان میں سے آدھی یاد رہ جائیں، یا جو یاد رہیں وہ عمل میں آ جائیں، تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. عمل میں آ جائیں تو یہ سب سے بڑی کامیابی. اب میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں جو آیت میں نے پڑھی ہے، اور اس واقعے کے بعد میں اور آپ ہم سب اپنی زندگی کا جائزہ لے لیں کہ ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں. یہ آیت یہ بتا رہی ہے، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، سورۃ الانبیاء کی آیت ہے کہ ہم نے اپنا قرآن تمہاری طرف بھیجا ہے. لقد انزلنا، ہم نے قرآن اتارا، کتاب اتاری، فیہ ذکرکم، اس قرآن میں تمہارا نام ہے، تمہارا تذکرہ ہے، اس قرآن میں تمہارا تذکرہ ہے. ایک تابعی ہیں انس بن قیس رحمہ اللہ تعالی، ایک مرتبہ وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور جب اس آیت پر پہنچے، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، کہ ہم نے ایک کتاب اتاری ہے جس میں تمہارا تذکرہ ہے، تو وہ حیران ہو گئے کہ میرا ذکر کہاں ملے گا. شروع سے انہوں نے پڑھنا شروع کیا، شروع سے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں بن دیکھے، ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرنے والے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، جو ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور جو گزشتہ کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں، آخرت پر ایمان لاتے ہیں، اولئک علی ھدی من رب، یہ ہیں بڑے کامیاب، اور یہی ہیں ہدایت پر، یہی ہیں ہدایت پر. تو حضرت قیس کہنے لگے کہ نہیں، انس بن قیس کہنے لگے، ان میں میرا ذکر نہیں ہے، اس صف میں میں نہیں ہوں، اس لیے کہ یہ بہت بڑے لوگ ہیں جو اللہ نے فرمایا کہ ہدایت پر ہیں، 100% ہدایت پر قائم ہیں، جن میں ضلالت اور گمراہی کا تصور بھی نہیں ہے. ارشاد فرمایا کہ نہیں، میں نہیں ہوں اس میں، میرا ذکر یہ نہیں ہے. چلو آگے چلو، پڑھتے چلے گئے، پڑھتے چلے گئے، نافرمان قوموں کے ذکر آئے کہ اللہ پاک نے دنیا میں عذاب ان پر برسائے، کہنے لگے نہیں، یہ حال بھی تو میرا نہیں ہے، ایسی برائی بھی میرے اندر نہیں ہے. اور ان آیات کو پڑھا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، تحقیق کامیاب ہیں وہ مسلمان، اور جن کی نمازیں بنی ہوئی ہیں، سنوری ہوئی ہیں، خشوع ہے. کیسا خشوع؟ شروع سے لے کر آخر تک ایک بار بھی دنیا کی طرف نہیں دھیان جاتا. یہ کامیاب ہیں جو بے حیائیوں سے، فضولیات سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، جو فضول چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، والذین هم للزکات فاعلون، جو زکات ادا کرنے والے ہیں، وعدوں کی پاسداری کرنے والے ہیں، اور شہادتوں کی پاسداری کرنے والے ہیں، اور اسی طرح سے جو ہے وہ شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، یہ ہیں جنت کے وارث. کہنے لگے نہیں، ان میں بھی میرا تذکرہ نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے. پھر یہ آیت پڑھی، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اللہ کے خاص بندے وہ ہیں جو زمین میں بڑی تواضع سے چلتے ہیں، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور اگر کوئی انجان آدمی ان سے الجھ جائے تو وہ الجھتے نہیں ہیں، وہ سلامتی کی بات کہتے ہیں. کہنے لگے نہیں، اس میں بھی میرا ذکر نہیں ہے، اس لیے کہ مجھے تو غصہ آ جاتا ہے کبھی کبھی. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، ارشاد فرمایا کہ اللہ کے خاص بندے وہ ہیں جن کی راتیں گزرتی ہیں قیام اور سجدے میں. کہا نہیں نہیں، یہ تو بہت بڑے لوگ ہیں، یہ ان میں بھی میرا ذکر نہیں ہے. پورا قرآن شروع سے لے کر آخر تک اس طرح سے دیکھا، ایک ایک آیت کو دیکھتے گئے کہ جو اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا ذکر قرآن میں ہے، میں دیکھوں تو صحیح میرا ذکر کہاں ہے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ شروع کیا۔ گیارہویں سپارے میں جب پہنچتے ہیں سورۃ توبہ کے اندر تو پھر ایک آیت مل گئی، وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا، اور کچھ ایسے لوگ ہیں، الَّذِينَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ، کہ جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا، کہ جن کی زندگی میں نیک اعمال بھی موجود ہیں اور گناہ بھی موجود ہیں، فَعَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، اللہ پاک ان کی توبہ قبول کر لے گا جب یہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے۔ تو کہنے لگے بس یہی ہے میرا ذکر، میں یہیں ہی ہوں، اس آیت میں میرا تذکرہ ہے کہ مجھ سے گناہ بھی ہوئے اور مجھ سے نیک کام بھی ہوئے، اور اللہ پاک مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ تم ہاتھ اٹھائے گے اور مانگو گے بخشش اور مغفرت تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ کہنے لگے بس میرا تذکرہ یہی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو اور بزرگو، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی دیکھے کہ ہمارا ذکر کہاں ہے، کیا ہم ان اعلیٰ درجے والے لوگوں کی صفات یا اعلیٰ درجے والوں کی صف میں ہم کھڑے ہیں کہ جن کے متعلق اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان کی نمازیں ایسی بنی ہوئی ہیں کہ شروع سے لے کر آخر تک دنیا کی طرف دھیان نہیں جاتا، ایسے میں ہماری نمازیں تو ہیں نہیں۔ کیا وہ لوگ کہ جن کی ساری راتیں اللہ کے سامنے قیام میں گزرتی ہیں، ایسوں میں ہمارا ذکر ہے؟ نہیں، بس ہمارا تذکرہ وہاں ہی ہے کہ کچھ نیک اعمال بھی تھوڑے بہت ہیں اور گناہ بھی ہیں۔ بس کامیاب وہ انسان ہے، فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ۔ دیکھو اللہ پاک کے یہاں 100% کوئی نہیں کامیاب ہو سکتا، 100% پاس کوئی ہو ہی نہیں سکتا، وہ انبیاء ہیں، وہ انبیاء کا کام ہے۔ میں اور آپ، ہماری صورتحال کیا ہے؟ ہمیں جو حکم دیا گیا ہے بس یہ کرو کہ آپ اپنی نیکیوں کو جھکا دو، نیکیوں کا پلڑا جھکا دو، ایک طرف 51 ہو اور ایک طرف 49 کا عدد ہو تو آپ جانتے ہیں 51 والا عدد جھک جایا کرتا ہے۔ بس 51 اور 49 کی بات، اگر نیکیاں 49 ہو گئیں، نیکیاں 51 ہو گئیں، گناہ 49 ہو گئے تو کامیاب ہو جائے گا بندہ۔ اتنا اللہ کا احسان ہے، 100% کا مطالبہ نہیں ہے، 100% کا مطالبہ ہے ہی نہیں ہے، 80% کا مطالبہ بھی نہیں ہے، 90% کا بھی نہیں ہے۔ ارے بس اتنا کرو کہ اپنے نیکیوں کا پلڑا جھکا کے آ جانا، اللہ پاک تمہیں کامیاب کر دے گا۔ تو اتنا آسان عمل جب اللہ پاک نے بتایا، اور پھر اگلی بات یہ کہ کیا ایک نیکی پر ایک نیکی ملتی ہے؟ نہیں، ایک نیکی پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، ایک گناہ پر 50 گناہ لکھے جاتے ہیں؟ نہیں، ایک گناہ پر ایک گناہ لکھا جاتا ہے۔ کتنا کریمانہ فیصلہ ہے اللہ کا، ایک نیکی پر 10 نیکیاں اور ایک گناہ پر ایک گناہ۔ تو پھر بھی جو قیامت کے دن اپنی نیکیاں 51 نہ کر سکے اور اپنی نیکیوں کے پلڑے کو بھاری نہ کر پایا، تو اس جیسا ناکام کون ہو سکتا ہے؟ اسی لیے علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ہلاک ہے وہ انسان جس کی قیامت کے دن نیکیاں کم پڑ گئیں، گناہ زیادہ ہو گئے۔ یہ اللہ پاک کا اس امت کے ساتھ خاص امتیاز ہے، یہ اللہ پاک کا اس امت کے ساتھ خاص احسان ہے۔ آج امت نے اپنی مرضی سے جب زندگی گزارنا شروع کر دی تو نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تبارک تعالی نے ہمیں وہ زوال اور وہ پستی میں لے جا کے کھڑا کر دیا کہ وہاں سے نکلنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ ہاں، اللہ پاک کسی پر رحم فرمائے، وہ کیا اسباب ہیں جن اسباب سے امت پستی کا شکار ہے؟ اگر آپ قرآن میں غور کریں گے، آپ احادیث مبارکہ کو دیکھیں گے تو چند اسباب ہیں، ان میں سے سب سے پہلا سبب ہے بربادی کا شرک۔ شرک وہ گناہ ہے، شرک وہ جرم ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے انسان کا کوئی عمل قبول نہیں ہے، کوئی عمل قبول نہیں ہے، اس کی ساری نمازیں ضائع، اس کے سارے روزے ضائع، اس کا حج، اس کی تلاوتیں، اس کے اعتکاف، اس کے سب اعمال برباد ہو گئے اگر اس کی زندگی میں شرک جیسا گناہ پایا گیا۔ سنو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کا ارشاد ہے کہ اے میرے بندے، اگر تیرے گناہ اتنے ہو جائیں، زمین آسمان کے بیچ کے خلا کو بھر دیں تیرے گناہ، پہاڑوں تک پہنچ جائیں، سمندروں تک پہنچ جائیں، اور زمین کا وزن کتنا ہے، اتنے اگر تیرے گناہ ہو جائیں اور پھر تو میرے پاس آ کے مجھے یہ کہے کہ یا اللہ تو مجھے معاف کر دے تو میں تجھے معاف کر دوں گا، لیکن شرط ہے کہ شرک نہ ہو تو تب، شرک نہ ہو تو تب. تو شرک کے ساتھ تو توبہ بھی قبول نہیں ہے، تو پہلے شرک سے توبہ کرنی پڑے گی. رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے مکہ میں 13 سال کیا محنت کی، آپ غور تو فرمائیں، 13 سال میں نماز کے بڑے چوڑے احکام نہیں تھے، زکوٰۃ کے احکام نہیں تھے، حج، اسلام کے جو ارکان ہیں آپ جانتے ہیں، کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار، یہ پہلا رکن ہے اسلام کا، نماز اسلام کا رکن ہے، زکوٰۃ اسلام کا رکن ہے، روزہ اسلام کا رکن ہے، حج اسلام کا رکن ہے. یہ ارکان تو بعد میں آئے ہیں، پہلے لا الہ الا اللہ پر محنت کی گئی ہے، محمد الرسول اللہ پر محنت کی گئی ہے، دلوں سے شرک کو نکالا گیا ہے، دلوں سے کفر کو نکالا گیا، دلوں سے ظلم اور نفاق کو نکالا گیا. 13 سال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے دل ایسے پاک کیے، ایسے صاف کیے، ایسے صاف کیے کہ اندر سے شرک نکلا، کفر نکلا، حسد، کینہ، بغض، دنیا کی سب گندگیاں نکلیں اور دل صاف اور شفاف ہو گئے اور اللہ پاک کے حکموں کے ایسے تابع بن گئے. وہ محنت ہوئی ان دلوں پر کہ اب مدینہ منورہ میں جب پہنچے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اب حکم آیا کہ شراب چھوڑ دو. مکہ میں حکم نہیں آیا، گٹھی میں پڑی ہوئی تھی شراب. اور یہ حال تھا کہ جس طرح سے ہم ہر کھانے کے اندر مشروبات استعمال کرتے ہیں، اسی طرح سے وہاں شراب چلتی تھی. کوئی دعوت، کوئی کھانا شراب کے بغیر ہوتا ہی نہیں تھا. جس آدمی کے گھر میں کھانا نہیں ہے کوئی بات نہیں، اور جس آدمی کے گھر میں شراب نہیں ہے کہتے تھے بڑا غریب آدمی ہے یہ، اس کے پاس شراب نہیں ہے. لیکن دلوں کو پہلے پاک کیا گیا، صاف کیا گیا، جذبات بنائے گئے. جب وہ جذبات بنے، اب مدینہ میں جا کے یہ آیت اتری، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. ایمان والو، اس شراب کو چھوڑ دو، اس جوئے کو چھوڑ دو، یہ شیطان کی طرف سے ہے اور شیطان اس کے ذریعے سے تمہارے درمیان میں نفرتیں ڈالتا ہے. ایک مجلس میں شراب چل رہی ہے، ایک منادی کرنے والے نے آواز لگائی، ایہا الناس استمعوا، لوگوں سنو، ان الخمر قد حرمت، شراب حرام ہو گئی ہے. تو مجلس سے، جو مجلس کھانے کی دعوت چل رہی تھی، ایک کو کہا گیا سنو سنو باہر جا کے یہ کیا کہہ رہا ہے. اس نے آگے بتایا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان الخمر قد حرمت، شراب حرام ہو گئی ہے. جس کے منہ میں، جس کے ہاتھ میں جام پکڑا ہوا تھا، وہ جام وہاں ہی اس نے پھینک دیا. اس نے یہ نہیں کہا چلو کل سے، اس نے یہ نہیں کہا بعد میں دیکھی جائے گی، ابھی ابھی حرام ہوئی ہے، جاؤ تصدیق کرو صحیح خبر ہے یا نہیں ہے. نہیں نہیں، سچ کہہ رہا ہے، اللہ کے نبی کی طرف سے قاصد آیا ہے، ٹھیک کہہ رہا ہے، پھینک دو اس کو. اور شراب تو شراب ہے، وہ جن برتنوں میں شراب بنتی تھی وہ برتن بھی توڑ دیے کہ ان کو دیکھ کر کہیں وہ برائی یاد نہ آ جائے دوبارہ سے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ پہلی بنیاد ہے، یہ پہلی چیز ہے، یہ پہلا اصول ہے. اگر معاشرے کو، اگر ہم اپنی زندگی کو شرک سے پاک نہیں کریں گے، ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، کوئی عمل قبول نہیں ہے. تو اس لیے پہلی بنیاد ہے، اپنے معاشرے کو، اپنے ماحول کو، اپنے دل کو شرک سے پاک کرو. مشرک کے اعمال اللہ پاک قبول نہیں کرتے اور جنت اس کے لیے نہیں ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک. اللہ پاک شرک کے سوا ہر گناہ بخش دے گا، شرک اللہ نہیں بخشے گا. شرک سے جب تک توبہ نہیں کرے گا، اللہ پاک نہیں بخشے گا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے، ایک خاتون آئی اور انہوں نے آ کے گلہ کیا، شکوہ کیا، اور اس نے یہ کہا کہ اگر اسلام میں چہرہ دکھانا جائز ہوتا تو میں نقاب ہٹا دیتی، اللہ نے مجھے کتنا حسن دیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میرا شوہر دوسری شادی کر رہا ہے. حضرت خاموش ہو گئے اور سوچ میں پڑ گئے، سوچتے رہے سوچتے رہے. لوگوں نے کہا اس میں کیا بات ہے سوچنے کی، عورت کا یہ مزاج ہوتا ہے، وہ دوسری کو برداشت نہیں کرتی اپنی محبت میں. تو ارشاد فرمایا بات یہ نہیں ہے، اس عورت نے مجھے توحید کا مسئلہ سمجھایا ہے، توحید کا مسئلہ سمجھایا کہ ایک عورت جب اپنی محبت میں کسی اور کو برداشت نہیں کرتی تو اللہ پاک کیسے برداشت کرے گا. تم غیر کے سامنے جا کے ہاتھ پھیلاتے ہو، ماتھا ٹیکتے ہو، جبین نیاز کو تم کسی اور کے سامنے جا کے جھکاؤ گے تو اللہ پاک کا آسمان پھٹنے لگتا ہے. تکاد السماوات یتفطرن من فوق الارض وتنشق الارض وتخر الجبال هدا. کہا کہ جب شرک کرتا ہے انسان آسمان پھٹنے لگتا ہے, زمین پھٹنے لگتی ہے, پہاڑ ریزہ ریزہ ہونے لگتے ہیں. پہاڑوں کو خوف آتا ہے, آسمان کو خوف آتا ہے, زمین کو خوف آتا ہے کہ یا اللہ یہ بندہ اس نے کھایا تیرا, اس نے پیا تیرا, زندگی تو نے اسے عطا کی اور یہ شرک کرتا ہے. اعمال میں دکھلاوا بھی شرک ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی شرک کہا ہے اور اپنی امت کو بتایا ہے کہ تم بتوں کو سجدہ تو نہیں کرو گے لیکن یہ ضرور ہوگا کہ تمہارے اعمال میں دکھلاوا ہو جائے گا. یہ بھی شرک ہی ہے. اس کو شرک اصغر, شرک خفی کہا. اتنا پوشیدہ شرک ہے تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. تمہارے سارے روزے برباد ہو جائیں گے, سارے تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے. تو یہ پہلی بنیاد ہے. اس بنیاد سے اپنے دلوں کو صاف کرو, اپنے معاشرے کو اس سے پاک کرو. دوسری چیز ہے, آپس کے اختلافات سے زوال آتا ہے. آپس کے اختلافات سے اللہ پاک کا ارشاد ہے, وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا. ایمان والو, آپس میں اختلاف نہ کیا کرو ورنہ آپس میں اختلاف کرو گے تو تمہاری طاقتیں ختم ہو جائیں گی, تمہاری صلاحیتیں برباد ہو جائیں گی, تم امت نہیں رہو گے. تم اجتماعیت والی امت ہو, تمہارے اندر اس سے اجتماعیت ختم ہو جائے گی اگر تم آپس کے اختلاف کرو گے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, یہ اختلاف ہی الحالقہ, یہ مونڈ دیتا ہے, مونڈ دیتا ہے. اور یہ ارشاد فرمایا کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ بالوں کو مونڈتا ہے, نہیں, یہ دین کو مونڈتا ہے. دین کو جس طرح سے اس طرح سے تم بال مونڈتے ہو اور بالکل نیچے سے بال نکل آتے ہیں, ذرہ برابر بال کا ذرہ نہیں دکھائی دیتا, فرمایا اس طرح سے یہ آپس کے اختلاف تمہارے دین کو ختم کر دیں گے. تو امت کو زوال اس لیے ہے کہ آپس کے اختلافات ہیں. آج بھائی بھائی سے ناراض ہے, بہن بہن سے ناراض ہے, خاندان میں اختلاف ہیں, گھروں میں اختلاف ہیں. اور قرآن میں کتنی جگہ پر اس مضمون کو سراہا گیا, دہرایا گیا, آپس میں اختلاف نہ کرو, متفق ہو کر رہو, متحد ہو کر رہو, آپس میں دلوں کے اندر کھوٹ نہ رکھو, دلوں میں کسی کا بغض نہ رکھو, دلوں میں کسی کا حسد نہ رکھو, تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا, ایو عر الاسلام اوثق, بتاؤ اسلام کا سب سے بڑا عمل کون سا ہے, سب سے مضبوط عمل کون سا ہے؟ صحابہ نے کہا الصلاۃ, نماز. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, نعمت الصلاۃ, ہاں نماز تو ہے, وما ہی بہا, لیکن جو میں سوال پوچھ رہا ہوں وہ یہ نہیں ہے, وہ جواب نہیں ہے. بتاؤ سب سے مضبوط اسلام کا عمل کون سا ہے؟ پھر صحابہ نے کہا الصوم. آپ نے فرمایا بہت اچھا روزہ, بہت مبارک عمل ہے, وما ہوا بھی کیوں نہ ہو مبارک عمل ہے, لیکن میں جو سوال پوچھ رہا ہوں وہ یہ نہیں ہے. پھر لوگوں نے کہا اللہ کے رسول الحج, حج ہو سکتا ہے کیا؟ بہت مبارک عمل ہے لیکن یہ جواب نہیں ہے. پھر کسی نے کہا الجہاد فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں لڑنا اللہ کے رسول. فرمایا بہت مبارک عمل ہے لیکن یہ جواب نہیں ہے. پھر کہا اللہ کے رسول آپ ہی بتا دیں اسلام کا سب سے مضبوط عمل کون سا ہے. ایو عر الاسلامی اوثق, عرا کس کو کہتے ہیں؟ عرا کہتے ہیں زنجیر کی کڑی کو, کہ اسلام کے اعمال کو کڑیوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے اور ہر عمل دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. کڑی جس طرح سے زنجیر میں ایک کڑی دوسرے میں ڈلی ہوئی ہوتی ہے, اس طرح سے اسلام کے سارے اعمال, یہ اسلام کی زنجیر, یہ اللہ پاک کی طرف سے زنجیر لٹکی ہوئی ہے, اور جس نے اس کو مضبوطی سے تھام لیا وہ اللہ تک پہنچ جائے گا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا بتاؤں؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ضرور بتائیے. آپ نے ارشاد فرمایا الحب للہ والبغض للہ, کہ اسلام کا سب سے مضبوط عمل اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنا ہے, اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنا ہے. آج کہاں ہیں وہ محبتیں اللہ کی رضا کے لیے؟ آج محبتیں ہیں مال کی بنیاد پر, آج محبتیں ہیں دنیا کے عہدوں کی بنیاد پر, آج محبتیں ہیں دنیا کے مسائل کی بنیاد پر, آج روابط ہیں دنیا کی اغراض کی بنیاد پر. کہاں آج اللہ کی رضا کے لیے محبت ہے؟ ایک کون مسلمان ہے جو آج کسی مسلمان بھائی کے گھر میں صرف اس لیے جاتا ہے, کیوں آئے ہو بھائی؟ صرف تیری زیارت کرنے کے لیے آیا ہوں, بس کوئی غرض نہیں ہے, صرف اللہ کے لیے آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں. کون مسلمان آج یہ کرتا ہے؟ یہ اللہ کی رضا کے لیے محبت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محبتیں سکھائی ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپس کے اختلاف سے امت میں زوال آتا ہے, خاندانوں میں زوال آتا ہے, معاشرے میں زوال آتا ہے. اس اختلاف سے اپنے آپ کو بچاؤ, اپنے دلوں کو صاف کرو, ورنہ ان مبارک ساعتوں کے اندر, مبارک راتوں کے اندر بھی بخشش نہیں ہوگی. آج دن کے بیان میں بھی یہ بات عرض کی تھی, لیلۃ القدر والی رات, لیلۃ الجائزہ والی رات, رمضان کی ہر رات لاکھوں انسان جہنم سے نکالے جاتے ہیں اور جنت کے لیے فیصلے ہوتے ہیں اور جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں ان کے لیے, لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چار آدمیوں کو مستثنیٰ قرار دیا, ان کی بخشش نہیں ہوگی. ایک شراب کا عادی, اس کی بخشش نہیں ہوگی, شراب کے عادی کی بخشش نہیں ہوگی. دوسرا ماں باپ کا نافرمان, اس کی بخشش نہیں ہوگی. تیسرا رشتہ داریوں کو قطع کرنے والا, اس کی بخشش نہیں ہوگی. چوتھا اپنے مسلمان بھائی سے تین دن سے زیادہ روٹھنے والا, اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی. ادھر سال سال گزر جاتے ہیں, مہینے گزر جاتے ہیں. ایک دن ایک صاحب سے میری بات ہوئی, آپ یقین جانیے سگے حقیقی بھائی سے, کہنے لگے 22 سال ہو گئے بات نہیں کی, 22 سال ہو گئے. نمازی ہیں, تہجد گزار ہیں, روزے دار ہیں, اعمال کرنے والے ہیں, لیکن یہ حال ہے. تو یہ کیا ہماری نمازیں قبول اس طرح سے ہوں گی؟ اللہ کے نبی کا فرمان ہے جو دو روٹھے ہوئے ہیں اگر اسی حالت میں انتقال ہوا, دونوں کے دونوں جہنم میں جائیں گے. اس حدیث پر ایمان نہیں ہے آج؟ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جو دو روٹھے ہوئے ہیں سر سے ایک بالش بھی اوپر اعمال نہیں اٹھیں گے, نہیں جائیں گے. تو آپس میں ایک دوسرے سے صلح کرو. خاندانوں کے خاندان آج اجڑے ہوئے ہیں, خاندانوں میں اختلاف دراڑیں پڑی ہوئی ہیں, خلیج پڑے ہوئے ہیں خاندانوں میں. وہ محبتیں جو صحابہ کے زمانے میں ہوا کرتی تھی, وہ پیار جو صحابہ کے زمانے میں ہوا کرتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ طیبہ جب تشریف لے گئے, ایک مہاجر کا ہاتھ پکڑا, ایک انصاری کا ہاتھ پکڑا, دونوں کے ملا دیا آپس میں. آپ نے یہ تفریق ختم کر دی. آپ نے کہا اسلام ہے, اسلام اسلام اور کفر بس دو نظریے ہیں, تیسرا کوئی نظریہ نہیں ہے. دو نظریے ہیں, جو ماننے والا ہے وہ مسلمان ہے, وہ ہمارے سینے کے ساتھ لگے گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو وہ عظمتیں اور وہ محبتیں سکھائی ہیں. ایک سفر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے, ایک چرواہا بکریوں کو چرا رہا اور جسم سے بدبو آ رہی ہے, ظاہر ہے گرمی میں, حبس میں, دھوپ میں وہ چرا رہا, وہ غلام ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اسلام کی دعوت دی. اس نے کہا اگر میں نے اسلام قبول کر لیا تو کیا ہوگا پھر؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, میں آپ کو سینے سے لگاؤں گا, آپ کو سینے سے لگاؤں گا. قربان جاؤں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اخلاق تھے. آپ قریشی ہیں, آپ اعلیٰ خاندان کے ہیں, آپ مکہ کے رہنے والے ہیں, آپ سید الاولین والآخرین ہیں, آپ تمام انبیاء کے سردار ہیں, آپ ملائکہ کے بھی سردار ہیں, آپ انسانوں کے بھی نبی ہیں, آپ جنات کے بھی نبی ہیں, آپ حیوانوں کے بھی نبی ہیں. رسول اللہ کے بعد سب سے بلند و بالا مقام آپ ہی کا ہے. آپ کہہ رہے میں آپ کو سینے سے لگاؤں گا, کس کو؟ غلام کو. شکل کا کالا ہے, جسم سے بدبو آ رہی ہے. وہ کہتا ہے اچھا مجھے آپ سینے سے لگائیں گے. وہ یہ جملہ سن کر ایسا متاثر ہوا کہ وہ اسلام لے آیا. کہا آپ کیا کریں, آپ سفر میں جا رہے تھے, کسی قبیلے سے جنگ تھی وہاں جا رہے تھے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے, اس نے کہا میں چلوں گا آپ کے ساتھ. کہا آپ کے پاس امانت ہے, بکریاں ہیں, ان کا کیا ہوگا؟ کہا جاؤ واپس کر کے آؤ. واپس کر کے آئے, پہنچ گئے وہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اس غزوے میں شریک ہوئے, اسی وقت شہید ہو گئے. اور یہ وہ واحد آدمی اسیرم جن کا نام بتایا جاتا ہے, ایک نماز نہیں پڑھی جنت میں پہنچ گئے, ایک نماز نہیں پڑھی. نماز کا ٹائم ہی نہیں آیا ابھی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محبت کا پیغام پھیلایا ہے, یہ محبت کا پیغام دیا, یہ امن کا پیغام دیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے. تو اس لیے آپس کے اختلافات کو ہم ختم کریں, اس سے معاشرہ برباد ہو جاتا ہے. اور تیسرا جو سبب اور ذریعہ ہے وہ حب دنیا ہے, دنیا کی محبت ہے, جس سے معاشرہ برباد ہوتا ہے, امت میں زوال آتا ہے. کس بنیاد پر؟ دنیا کی محبت پر. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حب دنیا رأس کل خطیئہ, دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے, بنیاد ہے. دنیا کی محبت سے مراد یہ چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ گھر ہو، چاہے وہ گاڑی ہو، دنیا کی کوئی بھی چیز ہو، اس سے ایسی بے جا محبت کرتا ہے، ایسی کہ حلال حرام کی تمیز کیے بغیر اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ دنیا کی محبت ہے. اور اس دنیا میں ایسا اندھا ہوا ہے، نہ اذان کی پرواہ، نہ اسے نماز کی پرواہ، نہ اسے رشتہ داروں کی پرواہ، نہ اسے قرابت داریوں کا خیال، نہ اسے ماں کا احساس، نہ اسے باپ کا احساس. وہ دنیا میں مست لگا ہوا ہے، دن رات لگا ہوا ہے، کمانے میں لگا ہوا ہے، کمانے میں لگا ہوا ہے، جمع کر کے کر کے کر کے کہیں کہیں اپنے مال کو پہنچا رہا ہے، صرف اس لیے کہ تاکہ معاشرے میں یہ میں بڑا لگوں، میں مالدار بن جاؤں. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مالداری کا ایک اور اصول بتایا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھنے والے نے پوچھا، اللہ کے رسول، میں چاہتا ہوں میرے رزق میں وسعت ہو، میں مالدار بنوں، میں کیا کروں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، دم علی الطہارہ، پاکیزہ رہا کرو، ہمیشہ باوضو رہا کرو، اللہ پاک تیرے اوپر رزق کے دروازے کو کھول دے گا. یہ اعمال بتائے ہیں. اللہ پاک سے اتنی دنیا مانگا کرو، اتنا مانگا کرو کہ یا اللہ اتنا دے جو کھا کر ہم تیرا شکر ادا کریں، اتنا نہ ہو کہ جو ہم کھا کر باغی بن جائیں. دیکھو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے لیے کیا مانگا ہے. اللہم اجعل آل رزق آل محمد قوتا، اے اللہ محمد کے گھر والوں کا، خاندان والوں کا رزق اتنا کر دے، بس صبح کھائیں تو شام تک ہو، شام کو ہو تو صبح تک ہو، بس ایک ٹائم کا کھانا ملتا رہے ان کو، اتنا کھانا دینا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں تشریف فرما ہے، اپنی چارپائی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھے بیٹھے لیٹ گئے اور اپنے پیٹ مبارک کو اپنی چارپائی کی لکڑی کے ساتھ ملایا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اللہ کے رسول کیا ہو گیا، کوئی لگا تکلیف ہے؟ کہا نہیں عائشہ، بھوک نے ستایا ہوا ہے، بھوک نے ستایا. آپ اللہ سے روٹی کیوں نہیں مانگ لیتے؟ فرمایا، میرے رب نے مجھے یہ کہا ہے کہ اگر تو چاہتا ہے تو میں احد پہاڑ کو سونا بنا دوں گا، مجھے نہیں چاہیے، مجھے فقر والی زندگی چاہیے، مجھے یہ نہیں چاہیے. اگر میں یہ سب کچھ لے لیتا ہوں تو میری امت کے فقراء کا کیا بنے گا، غربا اور مساکین کا کیا بنے گا؟ آپ علیہ السلام نے اس طرح سے دنیا کی طرف توجہ نہیں کی. تو اللہ نے جسے مال کی وسعت دی ہے، اس مال کے حقوق ادا کرو تو پھر دنیا نہیں ہے. اللہ نے مال، عبد الرحمن ابن عوف صاحب مال تھے، عثمان صاحب مال تھے، مالوں کے حق ادا کیے. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں جنت میں مجھے معراج میں دکھائے گے تمہارے مناظر. کہا میں دیکھتا ہوں ابو بکر آئے میرے پاس، فوری جنت میں آئے، عمر آئے، علی آئے، عثمان آئے، سب آئے. عبد الرحمن، آپ بڑی دیر سے میرے پاس پہنچے ہو، بڑی دیر سے آئے، اور مجھے ڈر لگ گیا کہیں عبد الرحمن رہ نہ گئے ہوں. تو میں نے عبد الرحمن سے پوچھا کہ عبد الرحمن تو دیر سے کیوں آیا؟ تو عبد الرحمن نے مجھے یہ بتایا کہ مال کا حساب و کتاب کر رہا تھا، مال کا حساب دے رہا تھا، اور ایک وقت کے دسترخوان پر دو دو سو، تین تین سو آدمی ان کے دسترخوان پر کھانا کھایا کرتے تھے. عبد الرحمن ابن عوف اتنا اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے، اس کے باوجود بھی مال پر حساب و کتاب ہے. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس وقت تک تمہارے قدم نہیں ہلیں گے قیامت میں جب تک اللہ پاک تمہیں، اللہ کو تم یہ جواب نہ دے دو، مال تم نے کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا. خرچ کرنے میں ہم آزاد نہیں ہیں، کمانے میں ہم آزاد نہیں ہیں. تو امت میں جو زوال آتا ہے وہ اس وجہ سے آتا ہے، دنیا کی محبت سے. اور چوتھا جو سبب ہے امت میں زوال کا، وہ اسراف ہے، بے جا مال خرچ کرنا، بے جا مال خرچ کرنا. شادی بیاہ کے موقع پر دیکھو، ہماری شادیوں پر جو مال خرچ ہوتا ہے وہ اتنا مال خرچ ہوتا ہے جس سے چار شادیاں ہو سکتی ہیں، جس سے چھ شادیاں نمٹ سکتی ہیں. ایک ایک جوڑے کی مالیت تو دیکھو کتنی مالیت ہوتی ہے، ایک ایک جوڑا ساٹھ ستر ستر ہزار کا، لاکھ لاکھ کا ایک جوڑا، وہ کتنے دن پہنے گی یا کتنے دن وہ پہنے گا، کتنے دن کے لیے؟ صرف ایک دن کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے. اس مال کا حساب اللہ کے یہاں دینا ہے، اور یہ سارا اس لیے ہوتا ہے تاکہ ہم معاشرے میں بڑے لگیں، پتہ چلے کہ ان کے پاس مال ہے، اپنا معیار بنانے کے لیے اور اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے. یاد رکھو، یہ بڑائی کا معیار نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بڑائی کا معیار اللہ کے یہاں تقویٰ ہوا کرتا ہے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہو گئی. وہاں کیا زندگی تھی, انتہائی سادی شادی ہوئی, سادگی کے ساتھ رخصتی ہو گئی, کمرے کی کوئی سیج نہیں بنی, کچھ نہیں سجایا گیا. بس گھر میں جب کمرے میں تشریف لے گئے تو دیکھا تو پردے لگے ہوئے تھے, تو فرمانے لگے کیا ہے, اس کو بخار ہو گیا ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں. کہا کیا پھر یہ بیت اللہ ہے؟ کہا نہیں. کہا پھر یہ کپڑوں میں اتنا لپٹا ہوا کیوں ہے, ہٹا دو ان کپڑوں کو. بس وہ کھڑکیوں پر جو ضرورت کے پردے تھے ان کو برقرار رکھا, باقی سب کو ہٹا دیا. کہا مجھے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت نصیحت ہے کہ دنیا میں سادگی سے وقت گزارو. تو اس طرح سے ساری زندگی وہ گزار کے چلے گئے. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کوئی آیا گھر میں آ کے دیکھا, حضرت آپ کا سامان کہاں ہے, مال کہاں ہے تمہارا ابو ذر؟ کہا وہ دوسرے گھر میں ہے. دوسرا گھر کہاں ہے؟ انہوں نے سمجھا شاید کوئی گھر قریب میں اور بھی ہوگا. اور دوسرا گھر کہاں ہے؟ کہا قبر میں. قبر میں میرے پاس جو مال اچھا آتا ہے میں اس کو صدقہ کرتا ہوں, میں اس کو آخرت میں بھیجتا ہوں, اس لیے کہ مجھے وہاں کام آنے والا ہے. اس لیے کہ اللہ کا فرمان ہے ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق, جو تمہارے پاس ہے وہ ناپید ہے, وہ ختم ہونے والا ہے, اور جو اللہ کے پاس تم نے پہنچا دیا وہ ہے باقی, وہ ہے باقی, وہ باقی رہنے والا ہے. تو اسراف سے اپنے آپ کو بچاؤ بھائی, فضول خرچیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ, مالوں کو بے جا نہ خرچ کیا کرو. اور ایک سبب ہے زوال کا, قرآن سے اعراض کرنا. اللہ اکبر, آج امت اس میں مبتلا ہے, آج امت اس میں مبتلا ہے. تین چیزیں اجنبی کہلاتی ہیں, حدیث میں آتا ہے تین چیزیں اجنبی ہیں, اجنبی جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. ایک نیک آدمی بدکاروں گناہگاروں کی بستی میں, یہ اجنبی ہوتا ہے, یہ اجنبی ہوتا ہے. اور ایک ظالم اور فاسق کے سینے میں اگر قرآن ہے تو یہ قرآن اجنبی ہے, اس لیے کہ وہ پڑھتا نہیں ہے اس کو. اور ایک قرآن کا نسخہ اگر رکھا ہوا اس گھر میں جس میں کوئی تلاوت نہ کرتا ہو. آج ہمارے گھروں میں یہی حال ہے, چھ نسخے رکھے ہوئے ہیں, آٹھ رکھے ہوئے ہیں, اور کئی کبھی کبھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بوڑھوں کے وہ بڑے بڑے قرآن لا کے مسجد میں رکھ دیتے ہیں. بڑے بوڑھے تو مر گئے, اب نئی نسلوں کو پڑھنے کی توفیق ہی نہیں ہے, جوانوں کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہے, جوانوں کے پاس ٹائم نہیں ہے, جوان بچیوں کے پاس ٹائم نہیں ہے. دنیا میں ایسے مصروف اور مگن ہو گئے تو قرآن کے پاس قرآن کو وقت دینا ہمارے لیے مشکل ہو گیا. اخبار بینی کے لیے ٹائم ہے ہمارے پاس, ٹی وی کے سامنے بیٹھنے کے لیے ٹائم ہے ہمارے پاس, دنیا جہان کی واہیات تباہیات کرنے کے لیے ٹائم ہے. ایک جوان موبائل پر کتنا ٹائم دیتا ہے, انٹرنیٹ پر کتنا ٹائم دیتا ہے, لیکن قرآن کو ٹائم نہیں دیتا. سنو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان, اور قرآن کی آیت ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا, کہ قیامت کے دن اللہ کا نبی اللہ کے دربار میں یہ دعویٰ کرے گا اے اللہ میری امت نے قرآن کو چھوڑا تھا. مدعی کون ہے؟ اللہ کا رسول ہے. اللہ کا رسول جس کے خلاف دعویٰ کرے تو اس کی کیسے بخشش ہو سکتی ہے؟ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر میں لکھا ہے کہ قرآن کو چھوڑنے والا کون ہے. نمبر ایک, وہ آدمی جو قرآن پر ایمان نہ لایا وہ قرآن چھوڑنے والا ہے. دوسرا, وہ آدمی جس نے قرآن کا تلفظ نہ سیکھا وہ قرآن چھوڑنے والا ہے. تیسرا, جس نے قرآن کی تلاوت نہ کی وہ قرآن چھوڑنے والا ہے. چوتھا, وہ انسان کے جس نے تلاوت تو کی ہے لیکن معنی نہ سیکھا وہ بھی قرآن چھوڑنے والا ہے. اور پانچواں, وہ آدمی جس نے تلاوت بھی کی معنی بھی سیکھا ہے لیکن عمل نہ کیا وہ بھی قرآن چھوڑنے والا ہے. اور اسی کے بارے میں ارشاد فرمایا القرآن حجت لک او علیک, قرآن یا تو تمہارے حق میں گواہ ہوگا یا تمہارے خلاف گواہ ہوگا. فرمایا ایسے کے لیے جو قرآن کے یہ حق ادا نہیں کرے گا, اسے چھوڑے رکھے گا, قرآن اس کے خلاف گواہی دے گا. تو میرے عزیز دوستو بزرگ, ہم چاہتے ہیں ہمارے حق میں قرآن گواہی دے تو پھر اسے سینے سے لگانا ہوگا, پھر اس کے حقوق ادا کرنے. پہلا حق ایمان لانا, سب ایمان والے ہیں اللہ کا شکر ہے. ایک بہت بڑے ولی اللہ والے, اللہ نے بہت دین کا ان سے کام لیا, ہزاروں لوگوں کی ہدایت کا وہ ذریعہ بنے. اور سبب کیا بنا, سبب کیا بنا؟ اللہ کے نام کی عظمت, کہتے ہیں راستے میں جاتے جاتے ایک پرچی پڑی ہوئی ملی جس پر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا. اس کاغذ کو پرزے کو اٹھایا, اسے چوما, صاف کیا, خوشبو لگائی, ایک دیوار کے اندر اسے رکھ دیا. اس بات پر اللہ پاک نے خواب میں اللہ پاک کی طرف سے زیارت ہوئی اور اللہ نے ارشاد فرمایا, آپ نے میرے نام کو بلند کیا, میں تیرے نام کو دنیا میں بلند کروں گا. تو جو قرآن کو سینے سے لگائے گا, اللہ کے کلام کو بلند کرنے کی کوشش کرے گا, اللہ پاک اس کو ضائع نہیں کرے گا, اللہ اس کو ضائع نہیں کرے گا. اپنا قرآن کے ساتھ تعلق رکھو. ایک ایک حرف پر دس دس نیکیاں ملتی ہیں. نماز میں پڑھے گا تو سو سو نیکیاں ملتی ہیں, کھڑے ہو کے پڑھے گا 50 نیکیاں ملتی ہیں, ویسے پڑھے گا 10 نیکیاں ملتی ہیں. کتنا بڑا اجر ہے. سمجھ کے پڑھے گا جب بھی ملتی ہیں, بے سمجھے پڑھے گا جب بھی ملتی ہیں. تو روزانہ اپنا معمول بنا لو, جو شوق اور ذوق رمضان میں رہا رمضان کے بعد بھی, دو کام قرآن کے متعلق آپ سے درخواست کروں گا. ایک تو روزانہ اس کی تلاوت کرو. آپ سپارہ پڑھ سکتے ہو, مبارک ہے. آپ آدھا پڑھ سکتے ہو, مبارک ہے. آپ ایک ربع, چوتھائی حصہ پڑھ سکتے ہو, مبارک ہے. یہ نہیں کر سکتے ہو, ایک رکوع پڑھو لیکن لازمی پڑھو, چھوڑو نہیں. اور جس دن چھوٹ گئی تلاوت تو سمجھ لو آج میری روح کا فاقہ ہے, روح کو خوراک نہیں ملی ہے. ایک تو یہ کام ہے. دوسرا, روزانہ ایک رکوع کا ترجمہ اور تفسیر دیکھنا تاکہ پتہ تو چلے اللہ کا کلام کیا کہتا ہے, اللہ کا پیغام مجھ سے کیا کہتا ہے. اللہ پاک میرا رب ہے, میرا محسن ہے, میرا پالنہار ہے, اس نے مجھ سے کیا کیا مطالبہ کیا ہے. تو یہ سیکھنے کی ضرورت ہے. اور چھٹا سبب ہے وہ امت کے زوال کا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے منہ موڑا ہوا ہے. اللہ تک پہنچنے کا سب سے مختصر اور جلدی راستہ وہ سنت کا راستہ ہے, وہ اتباع نبوی کا راستہ ہے, وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا راستہ ہے. اللہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کمالات دیے, ملک شام میں ایک یہودی بیٹھا ہوا تورات کی تلاوت کر رہا ہے, نبی علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے, اور اس نے ایک صفحہ کھولا, چار مرتبہ وہاں محمد کا نام آیا. تو اسے وہ نام اچھا نہیں لگا, اس نے پھاڑ دیا ورق. دوسرے دن پھر تلاوت کے لیے قرآن کھولا, جہاں سے کھولا 8 نام لکھا ہوا ہے, اس نے وہ ورق بھی پھاڑ دیا. تیسرے دن پھر اس نے قرآن جب کھولا, جہاں سے کھولا تو وہاں جو ہے وہ 12 نام لکھا ہوا ہے محمد. پھر اس نے سوچا کہ ہر ورق میں پھاڑتا چلا جاؤں گا, یہ تو ساری تورات ہی ختم ہو جائے گی, پتہ تو کروں یہ ہے کون, یہ کس کا نام ہے. تو اس نے پوچھنا شروع کیا کہ یہ محمد کون ہے, یہ کس کا تذکرہ ہے. لوگوں نے بتایا کہ یہ نبی ہے اور یہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے. کہ اچھا میں جا کے دیکھوں گا. شام سے مدینہ آیا, مدینہ منورہ میں پہنچا. اسے سب سے پہلے اس کی ملاقات ہوئی مدینہ سے تھوڑا سا باہر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ سے. کہا آنت محمد, آپ محمد ہو؟ کہا نہیں, میں محمد کا ایک غلام ہوں. تو پھر کہنے لگے کہ محمد کہاں ہیں. اللہ اکبر. 3 ہو گئے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا تھا, 3. سلمان کہتے ہیں اب میں حیران اور پریشان ہو گیا, اگر میں کہوں انتقال ہو گیا یہ واپس چلا جائے گا, اور اگر میں کہوں کہ مدینہ میں ہیں تو جھوٹ ہو جائے گا. میں نے کہا آؤ, میں تمہیں ان کے ساتھیوں سے ملواتا ہوں, آؤ. تو میں لے آیا مسجد میں, صحابہ ابوبکر صدیق بیٹھے ہوئے, عمر فاروق بیٹھے ہیں, عثمان ہیں, علی ہیں, سب بیٹھے پریشان حال بیٹھے ہوئے ہیں. اور اس نے آتے ہی اونچی آواز سے پکارا, من فیکم محمد, تم میں محمد کون ہے. بس یہ کہنا تھا کہ ایک کہرام مچ گیا صحابہ کا, وہ صدمہ تازہ ہو گیا. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہمت کر کے ارشاد فرمایا, ارے محمد تو دنیا سے رخصت ہو گئے, چلے گئے. کہا اچھا کہاں ہے ان کی قبر. قبر دکھائی گئی, قبر پہ جا کے کھڑے ہو گئے. پھر اس کے بعد کہا ان کے خاندان کا کوئی آدمی ہے. حضرت علی کو کھڑا کیا گیا, یہ خاندان کے. حضرت علی سے کہا کہ ان کی کوئی قمیص مجھے لا کے دو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ کے پاس پیغام بھیجا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا مبارک دے دو. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا حضرت فاطمہ کے گھر سے منگوایا گیا, اس شخص کو پیش کیا گیا. اس نے اس کرتے کو چوما, چہرے سے لگایا, آنکھوں سے لگایا. خوش نصیب تھا وہ انسان کی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک کرتا چوم رہا ہے. اور یہ چوما اور پھر روزے پہ کھڑے ہو کے کہنے لگا, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسول. اور صحابہ کو گواہ بنا کے کہتا ہے, تم گواہ رہو میں شام سے آیا ہوں, میں اس کی زیارت کے لیے آیا تھا لیکن یہ میرے آنے سے پہلے رخصت ہو گئے, میں اس پر ایمان لایا, میں اللہ پر ایمان لایا. اور اگلی بات سنو, اگلی بات سنو. اس کے بعد یہ کہتا ہے, دعا کر رہا ہے, اے اللہ اگر تجھے میرا یہ ایمان قبول ہے, تو نے میرا یہ ایمان قبول کیا, مجھے یہاں ہی موت دے دے, میں شام واپس نہیں جانا چاہتا, میں اسی کے قریب دفن ہونا چاہتا ہوں, اسی کے قریب. ایسی ایک لمحے کی محبت دیکھو, ایسی محبت دل میں بیٹھ گئی. بس یہ کہنا تھا کہ زمین پر گر پڑا اور انتقال ہو گیا, ایمان قبول ہو گیا. صحابہ نے قبر کھودی, جنت البقیع میں جا کے دفن کیا, ایک نماز بھی نہیں پڑھی, جنت البقیع میں دفن ہوا ہے, نماز کا ٹائم ہی نہیں آیا اس پر. اللہ اکبر. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت اور محبت ایسی ہونی چاہیے, ایسی محبت رکھو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھے گا, آ حضرت کی مبارک سنتوں کو پھر زندگی میں لائے گا. من احبنی من احب سنتی فقد احبنی, جو میری سنتوں کو محبوب رکھے گا وہ مجھے محبوب رکھے گا. ومن احبنی فکان معی فی الجنہ, اور جو مجھے محبوب رکھے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ امت کے اندر زوال کے اسباب ہیں, خاندانی اعتبار سے, قومی اعتبار سے, ملی اعتبار سے, اور ہر ملکی اعتبار سے جو اسباب ہیں وہ یہ اسباب ہیں. ان اسباب سے اپنے آپ کو بچایا جائے اور قرآن اور سنت کو سینے سے لگایا جائے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری جو حکم تھا, آپ نے ارشاد فرمایا, بس دو چیزیں میں تمہارے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں, میں تو جا رہا ہوں تمہیں دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں, اگر ان دونوں کو تم سینے سے لگا لوگے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے, اور دنیا کی ساری طاقتیں جمع ہو جائیں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری سنت, ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری سنت. آج یہی دونوں چیزیں ہمارے گھروں میں بیگانی ہو گئی ہیں, آج یہی دو چیزیں ہمارے ماحول اور معاشرے میں پرائی ہو گئی ہیں, آج یہی دو چیزیں ہمارے معاشرے میں ان کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا. نہ قرآن کو, نہ قرآن والوں کو, اور نہ دین پر چلنے والوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے, کن عالمن, علم حاصل کرو, عالم بن جاؤ, اور یہ نہیں کر سکتے ہو تو پھر سیکھنے والے بن جاؤ, اور سیکھنے والے بھی نہیں بن سکتے ہو تو ایسی مجالس میں بیٹھو جہاں باتیں ہوتی ہیں, سنا کرو کم از کم دین کی بات, اور یہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو دین والوں سے محبت تو رکھو. اور ارشاد فرمایا, پانچویں نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. اور پانچواں یہ ہے کہ تم علم سے, قرآن سے, حدیث سے, اور علم والوں سے, قرآن اور حدیث والوں سے بغض اور نفرت رکھو, اگر یہ کرو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے. آج امت کی ہلاکت اسی لیے ہے, آج امت کی پریشانی اسی لیے ہے. تو اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, پورے مہینے میں جو قرآن سنا ہے, آیات مقدسہ آپ نے سنی ہیں, اور تشریحات بھی آپ نے سنی ہیں, احکامات بھی آپ نے سنے ہیں, اور وہ جو باتیں یاد ہیں, جو یاد نہیں ہیں ان کا مواد بھی آپ کو محفوظ مل جائے گا, سی ڈی میں بھی مل جائے گا, کتابی شکل میں بھی موجود ہے. اپنے پاس کوشش کریں گے قرآن سے ہمارا تعلق قائم ہو جائے, کسی نہ کسی درجے میں ہمارا قرآن سے ربط رہے, تعلق رہے. اور یہ اللہ پاک کی وہ مبارک کتاب ہے, وہ وفادار کتاب ہے کہ جو قبر میں بھی ساتھ دے گی, محشر میں بھی ساتھ دے گی. اور حدیث پاک میں آتا ہے, جب ایک آدمی قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو سر کی جانب سے قرآن آتا ہے, سر کی جانب سے, اور وہ جس طرف سے عذاب آتا ہے اس عذاب کو ہٹانے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے, یقال لصاحب القرآن, صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ پڑھو اور جنت کے درجے چڑھتے جاؤ, اور جہاں آخری آیت ہوگی وہ تیرا مقام ہوگا. اور یاد رکھیے گا, صاحب قرآن سے صرف حافظ نہیں ہے, آپ بھی ہیں, صرف حافظ نہیں ہے, صاحب قرآن کون ہے؟ حدیث میں جو الفاظ ہیں محدثین نے لکھا ہے, یہ نہیں کہا یقال لحافظ القرآن کہ حافظ قرآن سے کہا جائے گا, یہ نہیں کہا عالم قرآن سے کہا جائے گا, یہ کہا صاحب قرآن سے کہا جائے گا. اور صاحب قرآن وہ ہوتا ہے جس کا قرآن سے گہرا تعلق ہو, چاہے اس کو زبانی یاد نہ ہو, وہ تلاوت کرتا ہو, وہ دن رات تلاوت کرتا ہو, اس کو ذوق ہو قرآن کے ساتھ، اس کو شوق ہو قرآن کے ساتھ، وہ رات کو لیٹنے سے پہلے، سونے سے پہلے دو چار آیتیں پڑھ کے سو لے. اور کچھ نہیں ہو سکتا. آج تلاوت نہیں کی ہے، نہیں موقع ملا، تو ایک مختصر سا عمل بتا دیتا ہوں. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی آدمی اس سے عاجز نہ ہو کہ رات کو ایک قرآن پڑھ کے سویا کریں. اللہ کے رسول، ایک قرآن کون پڑھے گا؟ فرمایا، تین بار سورہ اخلاص ایک قرآن کا ثواب رکھتی ہے. آپ نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی عاجز نہ ہو ایک قرآن پڑھ کے سویا کرے. اللہ کے رسول، کون پڑھ سکتا ہے؟ فرمایا، دو بار سورہ اذا زلزلہ پڑھو گے ایک قرآن کا ثواب ملے گا. تم میں سے کوئی آدمی رات کو 1000 آیت پڑھے بغیر نہ سوئے. اللہ کے رسول، کون اتنا بڑا کام کر سکتا ہے؟ کہا، الہاکم التکاثر، سورت پڑھو ایک آیت کا 1000 آیتوں کا ثواب رکھتی ہے. تو کتنا مبارک عمل ہے. صبح سورہ یاسین پڑھ لو، 10 قرآنوں کا ثواب ملے گا. قرآن سے تعلق تو رکھو. آج ہر آدمی مارا مارا سرگرداں پریشان پھرتا ہے. میں تو ایک عرصے سے یہ باتیں سن سن کے تھک گیا ہوں. لوگ کہتے ہیں، ارے مول صاحب کوئی وظیفہ بتا دو، بے روزگار ہیں، کوئی وظیفہ بتا دو. ان کو جو وظیفہ بتاؤ، قرآن سے، حدیث کے علاوہ سے جو بات بتاؤ، وہ زور سے پڑھیں گے اور خوب پڑھیں گے. لیکن اللہ کا نبی بتا رہا ہے، جو صبح روزانہ سورہ یاسین پڑھے گا، اللہ پاک اس کے دن کے کاموں کی کفالت کرے گا، اس پر ایمان نہیں ہے. اللہ کا نبی بتا رہا ہے کہ سورۃ الواقعہ رات کو سونے سے پہلے پڑھو، تمہارے اوپر فاقہ کبھی نہیں آئے گا، اس پر ایمان نہیں ہے، اس پر یقین نہیں ہے. جو مسنون اعمال ہیں، سنت والے اعمال ہیں، ان اعمال کو لو، ان اعمال کے اندر جان ہے اور برکت ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے، اور یہ آپ سب سے میری درخواست ہے، اور اکثر یہ بات میں کہا کرتا ہوں، آپ نے ارشاد فرمایا، میری تمنا ہے سورۃ الملک میرے ہر امتی کے سینے میں محفوظ ہو. اس کو یاد کرو. آپ نے ارشاد فرمایا، یہ عذاب قبر سے نجات دلانے والی صورت ہے، اور یہ آخرت میں سفارش کرے گی، اللہ کے دربار میں جھگڑا کرے گی، اور یہ کہے گی، یا اللہ، یا تو مجھے اپنے کلام سے نکال، اور یا میرے پڑھنے والے کو جنت میں بھیج دے، جنت میں بھیج دیا جائے گا. تو قرآن سے اپنا ربط رکھو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کو، آحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنے سینے سے لگاؤ. اور پھر آخری درخواست یہ ہے کہ جو ذوق اور شوق رمضان میں رہا، اللہ پاک سے اس پر استقامت مانگو، اس پر استقامت مانگو. آپ نے دیکھا، رمضان میں ایمان والوں کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے. کتنا بڑھا دیا جاتا ہے؟ کیوں بڑھا دیا جاتا ہے؟ آپ نے اپنا طرز عبادت بدلا، اللہ پاک نے طرز روزی کو بدل دیا. آپ نے طرز عبادت بدلا، اللہ نے طرز روزی کو بدلا. اللہ نے رزق فراوانی کر دی. غریب سے غریب گھر کے اندر بھی افطار میں کتنی کتنی چیزیں آتی ہیں. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اگر تم پورا سال اس طرح سے اپنے پروردگار کو یاد کرو، بندگی کرو، اللہ پاک اس طرح سے تمہیں کھلائے گا. اللہ کے پاس کوئی کمی ہے؟ کمی تو ہمارے پاس ہے، کمزوری ہماری ہے. تو اس لیے اللہ پاک سے اعمال پر استقامت مانگو. حدیث پاک میں آتا ہے کہ سب سے بہترین عمل وہ ہے جس عمل پر استقامت اختیار کی گئی. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.